بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں صابر حسین راجپوت. یہ اس کا پارٹ نمبر ایک ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کا پارٹ نمبر ایک. صابر حسین راجپوت میری دریافت ہے. اردو ادب کے ساتھ صابر حسین راجپوت کا دور پار کا بھی تعلق نہیں. وہ افسانہ نویس نہیں، ناول نگار بھی نہیں، سراپا حقیقت ہیں. آدھی صدی گزری، انہوں نے 10 جماعتیں پاس کی تھی، اب ان کی عمر 84 سال ہے. کہتے ہیں میٹرک کا سرٹیفکیٹ تو محفوظ ہے، تختی دھل گئی ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہا کہ کیا پڑھا تھا، سوائے اس کے کہ 10 جماعتیں پاس کی تھیں. میٹرک کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے انہوں نے ٹرنک میں رکھ دیا اور جوانی کتوں کے ساتھ گیدڑوں اور خرگوشوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے گزار دی، اور اب بڑھاپا جوانی کی یادوں میں گزار رہے ہیں. ان کی زندگی کے 76 سال گاؤں میں گزرے ہیں، گاؤں بھی ایسا جہاں ابھی کوئی پکی سڑک نہیں جاتی. صابر حسین راجپوت سے میری ملاقات اتفاقیہ نہیں، ایک پروگرام کے تحت ہوئی تھی. یہ میرا ایک تجرباتی پروگرام تھا جو اردو زبان کے بہت سے ڈائجسٹ، پرچوں میں شکار، دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات اور مہم جوئی، ایڈونچر کی زندگی، کہانیوں کے ترجمے پڑھ کر میرے ذہن میں آیا تھا. ٹائجرز پرچوں کی کامیابی کا راز یہی کہانیاں تھیں. اب بھی یہ پرچے انہی ترجمے کے زور پر چل رہے ہیں. ان میں اب انہوں نے عریانی جنسی لذت کو شامل کر کے افیم کا نشہ پیدا کر لیا ہے. قابل توجہ عمر یہ ہے کہ ان پرچوں میں جنگ عظیم میں امریکیوں، انگریزوں، جاپانیوں اور جرمنوں کی بہادری کے قصے تو شائع کیے جاتے ہیں، مگر پاکستان نے اپنے ازلی دشمن سے جو جنگیں لڑی ہیں ان کو ان پرچوں میں جگہ نہیں دی جاتی. شکار اور مہم جوئی وغیرہ کے متعلق بھی ان کا رویہ یہی ہے. پرچوں میں مزید لذت پیدا کرنے کے لیے 2-3 ڈائجسٹ رسالوں نے ہندو مت کی دیو مالائی داستانیں شروع کر رکھی ہیں جن میں جنسی لذت میں لپٹا ہوا ہندو مذہب پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان ایک نشے کی کیفیت میں ہندوازم کو قبول کرتے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش بھی ہے اور دولت کمانے کا ذریعہ بھی. یہ اسلام دشمن لٹریچر ہمارے ہاں مقبول عام ہوتا چلا جا رہا ہے. احساس کمتری کے مارے ہوئے پاکستانی ایڈیٹر اپنے آپ کو یقین دلائے بیٹھے ہیں کہ بہادری اور دلیری کی سچی کہانیاں صرف امریکہ اور برطانیہ اور یورپ میں ہی ملتی ہے، پاکستان میں وہ بات کہاں. اس کے علاوہ ترجمہ کر لینا آسان ہوتا ہے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے بنی ہوئی کہانیاں مل جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی توہم پرست اور پیر پرست سرزمین ڈرامائی اور سنسنی خیز کہانیوں سے بھری پڑی ہے. ہمارے ایڈیٹروں اور رائٹروں کی مشکل یہ ہے کہ ان کہانیوں کی تلاش میں کرسی سے اٹھنا پڑتا ہے. ان سچی وارداتوں کے کردار زیادہ تر ان پڑھ ہوتے ہیں، دور دراز دیہات میں رہتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے پیادہ بھی سفر کرنا پڑتا ہے اور پھر ان سے کہانی سن کر لکھنی بھی پڑتی ہے. اس جھنجٹ میں کون پڑے؟ تو کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ کباڑی سے برسوں پرانے انگریزی رسالے خرید لیے اور کہانیاں ترجمہ کر کے چھاپ دیں؟ میں نے ابتدا میں جب اس طرح توجہ دی تو یہ ترجمے پڑھ کر خیال آیا کہ شمال مغربی سرحدی صوبے کے قبائلی علاقے میں اور میرے اپنے علاقے پوٹوہار میں اس سے زیادہ ڈرامائی اور حیرت انگیز کہانیاں مل سکتی ہیں، جن میں نہ صرف تفریح سنسنی خیزی ہے بلکہ نوجوانوں کے کردار کو پختہ کرنے کا سامان بھی ملتا ہے. مجھے ڈرایا گیا کہ پڑھنے والے صرف ترجمے پسند کرتے ہیں، مقامی کہانیاں شائع کرو گے تو پرچے وہ لے ڈوبیں گے. میں پرچے کے ساتھ خود بھی ڈوبنے کے لیے تیار ہو گیا. میں نے بسم اللہ ایک ایسے کردار سے کہ جس کے ہاتھوں میں میں پلا اور جوان ہوا تھا. یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا. آپ نے حکایت کے بسم اللہ کے شمارے میں وہ ترکوں کے خلاف نہ لڑے کہ عنوان سے ان کی کہانی پڑی ہوگی. کہ آپ کو ایسی ڈرامائی داستان کسی انگریزی رسالے سے مل سکتی ہے اس کے پہلے یا شاید ذرا بعد میں نے سرور پنجابی شہید کے عنوان سے ایک پوٹوہاری سپاہی کی شجاعت اور خودداری کی سچی کہانی لکھی تھی. جو انگریز کی فوج کا سپاہی ہوتے ہوئے انگریز کی فوج سے بھاگ کر رائفل اور ایمونیشن سمیت قبائلی پٹھانوں سے جا ملا تھا۔ میں جب 1940-1949 کی اس بھولی بسی سچی کہانی کی تفصیلات اکٹھی کر رہا تھا تو ایک اور کردار، ایک اور کہانی سامنے آ گئی۔ اسی دور میں جب سرور پنجابی قبائلیوں کے پاس چلا گیا، چکوال کے قریب ایک ہندو ایس ڈی او پر اسرار طریقے سے قتل ہو گیا تھا۔ اس قتل کا الزام سرور پنجابی پر عائد کیا گیا تھا جو اس وقت قبائلی علاقے میں تھا، چکوال میں نہیں تھا۔ 28 سال بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس ہندو افسر کا قتل کوئی اور تھا، اور وہ اب جامع مسجد کا خطیب ہے۔ اس نے اس ہندو کو ذاتی اور اسلامی غیرت کے جوش میں قتل کیا تھا۔ میں ان دنوں ایک ڈائجسٹ پرچے سے منسلک تھا، یہ دو کہانیاں شائع کی تو قارئین کے خطوط کا تانتا بن گیا۔ ان کرداروں کے ایڈریس پوچھے گئے جو میں نے انہیں بتائے۔ پھر میں ایسے ہی کرداروں کی تلاش میں مارا پھرنے لگا۔ پرچے کے مالکان ترجموں کی کسی پٹی ڈگر سے ہٹنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن قارئین اس یورپی ڈگر سے متنفر ہو گئے اور پاکستانی کہانیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی ہے۔ مقامی کہانیوں کی تلاش جان جوکھوں کا کام تھا۔ بہرحال یہ مشکل اس طرح آسان ہو گئی کہ ایک بزرگ کردار سے ملا تو انہوں نے ایک اور کا پتہ بتا دیا، اس سے ملا تو اس نے گھوڑے پر بٹھا کر ایک اور گاؤں کو روانہ کر دیا، اور یوں کردار سے کردار اور کہانی سے کہانی نکلتی چلی گئی۔ مگر میرا آشر یہ ہو گیا کہ پوٹو ہار کی دشوار گزار سرزمین پر مجھے بڑی ہی صبر آزما سفر کرنا پڑا، جو ابھی تک جاری ہے اور میں اسے جاری رکھوں گا۔ میں حکایت میں ایسی بہت سی کہانیاں شائع کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اسی جستجو میں صابر حسین راجپوت سے ملاقات ہوئی۔ ان کا گاؤں شہر سے دور تو نہیں، لیکن پکے راستے نہ ہونے کی وجہ سے اور علاقہ دشوار گزار ہونے کی وجہ سے ان کا گاؤں افریقہ جتنا دور لگتا ہے۔ پہلی ملاقات میں ان کی عمر 70 سال کے قریب تھی، اب 76 سال ہے۔ میں نے مدعا بیان کیا تو انہوں نے کہا، مگر آپ کو تو آدم خور شیروں کی کہانیوں کی ضرورت ہوگی، میں تو کتوں سے گیدڑوں کا شکار کھیلا کرتا تھا، اور وہ بھی نصف صدی پہلے کے قصے ہیں۔ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، لوگوں کے ذہن بدل گئے۔ سنا ہے شہروں میں لوگ انگریزی کہانیاں زیادہ پسند کرتے ہیں، اس جاہل علاقے کی اتنی قدیم کہانیاں کون پسند کرے گا؟ پسند کا یہ عالم ہے کہ پہلے ہی کہانی شائع کی تو میرے قارئین آدم خور شیروں کے شکار کی ترجمہ کہانیاں بھول گئے، ان کے ذہنوں سے جم کاربٹ اور کینٹ ایڈرسن جیسے گھسے پٹے نام دھل گئے۔ گزشتہ 7 برسوں میں صابر حسین راجپوت کی متعدد کہانیاں شائع کر چکا ہوں۔ قارئین کا ایک ہی مطالبہ ہے، صابر حسین راجپوت کی کہانی۔ قارئین کی اس بے تابی کو دیکھ کر مجھے خیال آئے کہ میں قارئین کی حق تلفی کرتا رہا ہوں، جس سے مصنف کے سوا کوئی بھی آگاہ نہیں۔ میں نے ہر کہانی ادھوری شائع کی تھی، جس کی وجہ تھی کہ ہر ایک کہانی اس قدر طویل تھی کہ پرچہ اتنی طوالت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ہر کہانی میں سے متعدد واقعات حذف کر دیے تھے۔ قارئین کی بے تابانہ فرمائش سے متاثر ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہر ایک کہانی مکمل سنائی جائے، یہ صرف کتاب میں ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ لیجیے، 8 مکمل کہانیاں حاضر ہیں۔ ان میں سے کئی ایک قارئین نے نہیں پڑھی ہوں گی، اور جو پڑھی ہیں وہ مکمل نہیں تھیں، اس لحاظ سے یہ مجموعہ ایک نئی چیز ہوگا۔ یہ کہانیاں صرف شکار کی یا صرف صابر حسین راجپوت کے تجربات کی کہانیاں نہیں، یہ پوٹو ہار کی مردانگی اور کردار کی ایک ظلم ہے جس میں کردار کی ایک فلم ہے جس میں آپ کو وہ جوان ملیں گے جو وطن کے پاسبان ہیں۔ پوٹو ہار وہ علاقہ ہے جس نے 3 نشان حیدر پیدا کیے۔ سب سے پہلا نشان حیدر کیپٹن سرور شہید پوٹو ہاری تھا۔ اس علاقے کے کسی بھی قبرستان میں چلے جائیے، آپ کو 1/4 قبریں شہیدوں کی نظر آئیں گی۔ سلوں کی چٹانوں اور مٹی کے ٹیلوں کے اس خطے میں پاکستان کے وہ رکھوالے پیدا کیے جو سلوں کے دل چیر دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے دل مٹی سے زیادہ نرم ہے۔ پاکستان کی آدھی فوج پوٹو ہاری ہے۔ اس علاقے نے پاکستان کو بہترین کمانڈو اور گوریلا لڑاکے دیے ہیں، یہ اس علاقے کے خد و خال کی خصوصیت ہے۔ صابر حسین کی کہانیوں میں آپ کو یہی خصوصیت سرگرم عمل نظر آئے گی۔ یہ کہانیاں افسانے نہیں، سچی وارداتیں ہیں۔ ان میں آپ کو صرف شکار نہیں، حقیقی زندگی کے حیران کن ڈرامے بھی ملیں گے۔ ان میں آپ کو سچی محبت بھی ملے گی، اور ان پیروں کے کرتوت بھی جن کی کرامات نے لوگوں کے پیر پرستی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ صابر حسین راجپوت نے اپنی ایک کہانی خدا کی قسم میں کنواری ہوں میں ایک باسمت جاتی لڑکی اور ایک پیر کا واقعہ سنا کر کرامات اور کرتوت کا فرق واضح کر دیا ہے۔ میں اس مجموعے کی ہر ایک کہانی پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اتنی سی بات ضرور کہوں گا کہ صابر حسین راجپوت نے یہ کہانیاں آپ کی صرف تفریح تباہ کے لیے نہیں لکھیں، ان میں ایک پیغام ہے جو انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو دیا ہے۔ یہ پیغام آپ کو ہر کہانی میں ملے گا، یہ پیغام اپنے بچوں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ عنایت اللہ، مدیر مسئول ماہانہ اکایت لاہور۔ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ہمارا ایک دوست غار کے اندر گم ہو گیا۔ گاؤں میں عورتوں کو لمبے لمبے آدمی نظر آنے لگے۔ دو دوست مارے گئے۔ ہر طرح ہیبت تھی، دہشت تھی، اور ہمیں اسی ہیبت اسی دہشت سے پیار تھا۔ نہیں کہ مجھے شکاری کہلانے کا حق حاصل ہے یا نہیں، کیونکہ میں معلوم نہیں کہ مجھے شکاری کہلانے کا حق حاصل ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے کبھی شیر نہیں مارا۔ شیر سرکس میں دیکھے ہیں یا دو بار لاہور کے چڑیا گھر میں۔ میرے پاس دو نالی بندوق بھی نہیں ہے، نہ کبھی تھی۔ شکار کی کہانیاں بہت پڑی ہیں۔ ہر کہانی میں ایک آدم خور شیر لوگوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ جب 10-15 انسان آدم خور کی نظر ہو جاتے ہیں تو لوگ اور افسر کسی شکاری کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ شکاری بندوق لے کر جاتا ہے، شیر کے کھائے ہوئے لوگوں کے پسماندگان سے دردناک کہانیاں سنتا ہے، ڈاک بنگلے میں رہتا ہے، آرام کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، مچان بنواتا ہے، بکرا بنواتا ہے، اور رات کے وقت شیر بکرے کو کھانے آتا ہے۔ آخر شیر مارا جاتا ہے اور گاؤں والے خوشیاں مناتے ہیں۔ شکاری اسی کو کہتے ہیں جس نے یہ ڈراما کھیلا ہو، اور جس نے کبھی بندوق نہ چلائی ہو، کبھی مچان پر نہ بیٹھا ہو، ہانک کا نہ کرایا ہو، آدم خور کو نہ مارا ہو، وہ بھلا کیسا شکاری۔ ہم تو پہلے غلیل سے چڑیوں کو مارتے رہے۔ جب گاؤں والوں نے بتایا کہ بیٹا جوان ہو گئے، کہیں نوکری کر لو، پھر شادی بیاہ کی فکر کرو، تو شکار دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ہم کہیں نوکر تو نہ ہوئے، البتہ شادی ہو گئی۔ چند دن گزرے تو ایسے محسوس ہوا جیسے ماں باپ نے ہمیں بکرا بنایا ہے اور ایک آدم خور کو پھانسنے کے لیے ہمیں باندھ کر خود مچان پر جا بیٹھے ہیں۔ شادی سے پہلے کی بات ہے کہ ہم شکار کھیلا کرتے تھے۔ پہلے تو غلیل بنائی، چڑیاں بھی ماری، کوے بھی، فاختہ اور طوطے بھی، اور ایک بار تو ایک گدھ کے سر پر غلیل مار کر الٹا دیا تھا۔ کئی گھونسلے اجاڑے، لوتھڑوں جیسے ننھے ننھے بچوں کو یتیم کیا، انڈے توڑے، اور پنک پکھیروں کی بد دعا جو لگی تو ہم نے اللہ جوائی کے گھڑے کو نشانہ بنا ڈالا۔ اللہ جوائی گلہ کرنے ہمارے گھر آئی، ہماری ماں نے اسے نیا گھڑا پیش کیا۔ باپ نے معافی مانگی، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معافی خلوص دل سے مانگی گئی ہے، مجھے 3 جوتے مارے، پھر ایسی گالیاں دیں کہ اللہ جوائی گھونگھٹ کی اونٹ سے ہماری ماں کو دیکھ کر ہنچ ہنچ کر کے ہنسنے لگی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور وہ بڑی دیر ہماری ماں کے پاس بیٹھی اپنے سسرال کو کوستی رہی۔ ہمارا قصور معاف ہو گیا، ہماری ماں اور اللہ جوائی کی دوستی پکی ہو گئی۔ ہمارا خیال تھا کہ اللہ جوائی نے ہمیں بخش دیا، لیکن وہ ہاتھی اور اونٹ کی طرح کینہ پرور نکلی۔ وہ اس طرح کے 5 سال بعد وہ ہماری ساس بن گئی۔ ہم سے گڑا گیا، ٹوٹا گیا، اپنی قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اب 5 لڑکیاں اور 4 لڑکے ہیں گھر میں۔ وہ ہانکتا ہوتا ہے کہ ہم اس کونے سے بھاگ کر اس خدرے میں جا چکتے ہیں، اس خدرے سے بھاگ کر اس کونے میں جا پناہ لیتے ہیں۔ باہر آتے ہیں تو بیوی شستے باندھے نظر آتی ہے۔ یہ سب ان پرندوں کی بد دعا کا نتیجہ جنہیں ہم نے غلیلوں سے مارا تھا، یا ان گیدڑوں اور خرگوشوں کی بدروحوں کی پھٹکار جنہیں ہم نے کتوں سے مروایا تھا۔ یہ تو خیر خاندانی منصوبہ بندی کا موضوع ہے، میں تو شکار کی بات کر رہا تھا۔ 10 جماعتیں پاس کی تو شکار کی ایک کہانی پڑھی جو اتنی اچھی لگی کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی کہانیاں پڑھنے لگے۔ افریقہ میں بندوقوں سے درندوں کے شکار کے علاوہ کتوں سے شکار کھیلنے کے قصے بھی پڑھنے میں آئے۔ اپنی طبیعت بچپن سے ہی شکاری تھی، بندوق سے شکار کھیلنے کو وہ دل اچھل اچھل جاتا تھا، لیکن بندوق ہماری دسترس سے بہت ہی دور تھی۔ غلیل تو تھی، لیکن اب عمر ایسی تھی کہ غلیل اٹھاتے ہوئے شرم آتی تھی۔ جب کتوں کے شکار کے قصے پڑھے تو دوستوں سے کہا کہ بھائیوں کتے اکٹھے کرو اور چلو شکار کو چلے۔ میں نے دوستوں کو برطانیہ کے لارڈوں اور ہندوستان کے نوجوانوں اور راجوں مہاراجوں کے قصے سنائے کہ وہ کس طرح گھوڑوں پر سوار ہو کر کتوں سے ہرن، بارہ سنگے، شیر اور چیتے شکار کرتے ہیں۔ ہم نے کتوں کی تلاش شروع کر دی، خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جہاں کہیں سراغ ملتا کہ کسی کی کتیاں نے پلے جنے ہیں تو ہم سفارش لے کر وہاں جا پہنچتے اور ایک دو پلے اٹھا لاتے تھے۔ ایک بار بل ٹیرر نسل کے دو پلے چوری بھی کیے تھے جو بڑے ہو کر نہایت خونخوار شکاری نکلے۔ ان دنوں ہمارے علاقے میں کتے لڑانے کا بہت رواج تھا، اس لیے لوگ لڑنے والے کتوں کی نسل کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے پاس دو شکاری بل ٹیریئر اور پانچ لڑنے والے کتے آ گئے جنہیں ہم خون جگر سے پالنے لگے۔ انہی دنوں ہمارے ہاں ایک امیر کبیر زمیندار فوت ہو گیا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ارشد اور افضل، دونوں نوجوان اور دونوں ہمارے منڈلی کے سرگرم ہمجوری۔ بے شمار زمین کے علاوہ باپ ان کے لیے بہت سا نقد روپیہ چھوڑ مرا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اس نقدی کو اجاڑنا شروع کر دیا۔ یہ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے باپ کی دولت کے ساتھ ناانصافی کی تھی، مگر اس وقت ہم نے ان کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے شراب تو دور کی بات ہے، سگریٹ تک کو منہ نہ لگایا، شہر میں جا کر سنیما نہ دیکھا، اور دولت کے نشے میں گردن اونچی کر کے دوسروں کو حقیر نہ جانا۔ دو دوست ایسے تھے جو عیاشی کو فحاشی میں بدلنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اپنی محفل سے نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک روز مشورہ دیا تھا کہ ہم جہلم سے ناچنے گانے والی ایک دو طائفوں کو لایا جائے اور گاؤں میں جشن منایا جائے۔ دونوں بھائی ارشد اور افضل جہلم گئے اور وہاں سے ایک ہارمونیم، ایک ڈھولکی اور گھنگرو لے آئے۔ انہوں نے یہ ساز بیٹھک میں رکھ کر ایک میراثی ملازم رکھ لیا اور دوستوں سے کہا کہ جسے گانے کا شوق ہو وہ گائے، اور جسے بجانے کا شوق ہو وہ میراثی سے ہارمونیم سیکھ لے، اور جو ناچنے کا دل دادا ہو وہ گھنگرو باندھ کر ناچا کرے۔ کوئی تین ماہ بعد ہم میں سے دو لڑکے ناچ کے ماہر ہو گئے، دو تین ہارمونیم میں تاک اور تقریباً سبھی گانے لگے۔ گاؤں والوں کو یہ فائدہ ہوا کہ بیاہ شادی پر کسی کو باہر سے قوال نہیں بلانے پڑتے، ہم فی سبیل اللہ سب کی خدمت کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دیہات میں ابھی بجلی نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہاں ریڈیو بھی نہیں پہنچے تھے اور ٹرانزسٹر بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے، اور اسی لیے دیہاتی فلمی گانوں سے بھی محفوظ تھے۔ ہم صاف ستھرے گانے گایا کرتے تھے، مگر دو حادثے ایسے ہوئے کہ ہم نے گانے بجانے کا سلسلہ ہی توڑ ڈالا۔ ہوا یوں کہ ہمارا ایک دوست خوب رو بھی تھا اور خوش گلو بھی۔ رات کے وقت جب وہ گاؤں کی کھلی فضا میں گاتا تو گاؤں پر سناٹا طاری ہو جاتا۔ ایک روز اس نے مجھے رازداری سے بتایا کہ فلاں گل کی لڑکی نے اسے راہ میں روک کر دیوانہ وار اظہار محبت کیا ہے۔ میرا یہ دوست خاصا پریشان تھا کیونکہ گاؤں میں عشق و محبت کو ہم سب گناہ سمجھتے تھے، پھر بھی ان کی محبت چوری چھپے پروان چڑھنے لگی۔ مگر لڑکی کو کسی اور کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ شادی کے تیسرے ہی مہینے لڑکی پاگل ہو گئی۔ وہ کھیتوں میں نکل جاتی تھی اور بلند آواز سے گاتی پھرتی تھی، دن چڑیا تے بانکیاں ناران، لڑیاں کھو دل بن کتارا، اڑ گئے پنچھی مار اڈارا۔ یہ گانا میرا دوست اکثر گایا کرتا تھا۔ آخر ایک رات وہ گھر سے غائب ہو گئی اور تیسرے دن اس کی لاش گاؤں سے دور دو میل دور ایک کھڈے سے ملی۔ اس کی لاش جگہ جگہ سے کھائی اور نوچی ہوئی تھی۔ دوسرا اثر زیادہ افسوسناک تھا۔ ایک اور لڑکی ہمارے ایک دوست کو محبت کے پیغام بھیجنے لگی۔ یہ دوست بھی پریشان ہو گیا۔ گاؤں کی بہو بیٹیوں کو ہم نوجوان سگی بہنیں اور گاؤں کی عزت سمجھا کرتے تھے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ محبت فلمی قسم کی نہیں تھی، بلکہ اس میں پاکیزگی تھی۔ ہمارا دوست ٹالتا رہا۔ آخر ایک رات لڑکی نے عجیب حرکت کی۔ وہ ہاتھ میں قرآن اٹھائے ہمارے دوست کے گھر چلی گئی اور اسے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں بدکار ہوں، لو درمیان میں قرآن رکھ دیتی ہوں، اپنے ماں باپ سے کہو کہ میرے رشتے کے لیے میرے ماں باپ کے پاس جائیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو مجھے اپنے ساتھ کہیں لے چلو جہاں ہم شادی کر لیں۔ اتنی دیر میں لڑکی کے دو بھائی اور اس کا باپ لڑکی کو ڈھونڈتے وہاں پہنچے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈانگ سوٹا چلا، لڑکی کا بھائی قتل ہو گیا، ہمارا دوست زخمی اور اس کے بڑے بھائی کو عمر قید ہو گئی، اور یہ عداوت ابھی تک چل رہی ہے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کا خون بہاتے اور عدالتوں میں پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں۔ اس دوسرے حادثے کے بعد ارشد اور افضل نے ہارمونیم، ڈھولکی اور گھنگرو کو کوڑے کباڑ کے کمرے میں پھینک دیا۔ ہم چھ سات دوست ایک کتا پال رہے تھے۔ ارشد اور افضل کو بھی شکار کا شوق چڑھایا تو انہوں نے لوگوں سے شکاری نسل کے پلے مانگنے کے بجائے شکاری کتے قیمتاً خریدنے کی مہم شروع کر دی۔ ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا ایک چچا کوہاٹ فوج میں ملازم تھا، اس نے کوہاٹ سے انہیں دو کتے بھیجے۔ دونوں بوگیر تھے، بہت تیز بھاگتے تھے لیکن دونوں بالکل بہرے تھے، لطیف سی آہٹ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ ایک تازی نسل کا کتا سرگودے سے آ گیا۔ تازی لمبی لمبی ٹانگوں والا کتا ہوتا ہے، جسے اس قدر دبلا کر پسنی آسانی سے جسم اس قدر دبلا کے پسنی آسانی سے گنی جا سکتی ہیں۔ دوڑ میں کسی نسل کا کتا اس کے گرد کو بھی نہیں اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ہرن تک کو جا لیتا ہے۔ اس کی رفتار کی وجہ سے ہمارے علاقے میں اسے جہازی کتا بھی کہا کرتے ہیں۔ شکار میں تازی کتے کا ساتھ ہونا اس لیے لازمی سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوسرے کتوں سے بہت پہلے شکار سے جا الجھتا ہے۔ وہ صرف دوڑ سکتا ہے، درندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اسے بھاگنے نہیں دیتا اور پھرتیلا ہونے کی وجہ سے اس کے وار کے زد میں بھی نہیں آتا۔ اتنی دیر میں خونخوار نسلوں کے کتے پہنچ جاتے ہیں اور چند منٹوں میں شکار کی بوٹی بھی نہیں ملتی۔ تین چار مہینوں تک ارشد اور افضل کے ہاں کم و بیش 10 کتے جمع ہو گئے، جن کے لیے انہوں نے ایک مکان الگ کر دیا اور 2 نوکر رکھ لیے۔ جب ہمارے 6-7 کتے بھی بڑے ہو گئے، ہم نے انہیں ارشد اور افضل کے کتوں کے جماعت میں شامل کر دیا۔ اب شکار کے پروگرام بننے لگے۔ ہم برطانیہ کے لارڈ ہو یا ہندوستان کے نوجوان اور مہاراجے تو نہیں تھے کہ گھوڑے بھی خرید لیتے۔ ہمیں کتوں کے ساتھ شکار کے پیچھے اپنے پاؤں پر بھاگنا تھا۔ ہم میں سے کسی کو بھی کتوں کے شکار کے متعلق ذرہ بھر سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ یہ علم تھا کہ کتوں کو ایک ٹیم کی صورت میں کس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بیشتر اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا علاقہ کس قدر دشوار گزار اور کتنا اوٹ پٹانگ ہے۔ میں شکار کی پہلی اور سب سے بڑی مشکل کا ذکر کر دوں، ہمیں چونکہ کتوں کو ٹریننگ دینے کا علم ہی نہیں تھا، اس لیے ہم 10-12 لڑکے 10-12 کتوں کے ساتھ لیے شکار کو نکل گئے۔ اچانک ایک جھاڑی سے خرگوش نکلا اور ہوا ہو گیا، تمام کتے اس کے پیچھے بھاگے، ان کے پیچھے ہم بھاگے۔ تازی کتے نے 200-300 گز کا فاصلہ گولی کی طرح طے کیا اور خرگوش کو منہ میں اٹھا کر جھنجھوڑنے لگا۔ کوہاٹ کے 2 بہرے کتے پہنچ گئے، ایک نے خرگوش کو منہ میں لیا اور دوسرا تازی کتے پر ٹوٹ پڑا۔ اتنے میں 8 اور کتے پہنچ گئے، ان میں ایک لڑاکا اور بڑا ہی خونخوار کتا تھا۔ اس نے اس کتے کی گردن کو منہ میں لیا جس کے منہ میں خرگوش تھا۔ خرگوش تو الگ جا پڑا، لیکن کتا تڑپنے اور خراٹے لینے لگا۔ خرگوش ایک اور کتے کے منہ میں آ گیا اور اس کتے پر 2 کتے ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش کا تو نام و نشان نہ رہا، لیکن کتوں کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کو لہو لان کر رہے تھے۔ ہم کبھی ایک کو پچھلی ٹانگوں سے گھسیٹتے، کبھی دوسرے کے سر پر تھپڑ مارتے۔ سب سے زیادہ مظلوم تازی کتا تھا۔ وہ لڑ تو نہیں سکتا تھا کیونکہ لڑنا اس کا شیوا نہیں، وہ دم کو پچھلی ٹانگوں میں دبا کر ہماری ٹانگوں میں پناہ لے رہا تھا۔ ایسا قیامت خیز مارکا تھا کہ کتوں کے بھونکنے، غرانے اور ان کے خونخوار آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ ہمارے لیے فائر بندی کرانا ناممکن ہو گیا۔ ارشد کتوں کو چھڑاتے ہوئے گر پڑا اور 2 کتے اس کی پیٹھ پر لڑنے لگے۔ آخر ہم نے دور کھڑے ہو کر ان پر مٹی کے ڈھیلوں کی بارش برسا دی۔ کتوں کو ہم کھلا لے گئے تھے کیونکہ ایک بھی زنجیر نہیں تھی۔ بعض لڑکوں نے پگڑیاں باندھ رکھی تھی، انہوں نے پگڑیوں سے رسیوں کا کام لیا اور ایک ایک کتے پر قابو پایا۔ 3 کتے ابھی تک بے قابو تھے اور پگڑی کوئی نہیں تھی۔ میں نے ارشد اور افضل نے اپنی اپنی شلواریں اتار دی، ان کے ازار بند نکالے اور 3 کتوں کے پٹوں سے ازار بند باندھ کر انہیں قابو کیا۔ شلواریں کندھوں پر ڈالی اور گاؤں کو چل دیے۔ گاؤں قریب آیا تو کتوں کو کھلا چھوڑ کر ازار بند شلواروں میں ڈال دیے اور شلواریں پہن کر گاؤں میں داخل ہوئے۔ تقریباً سبھی کتے زخمی تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر غصے سے گھبرا رہے تھے۔ ان کے آپس کے تعلقات کشیدہ ہو جانے کی وجہ سے ہماری شکاری مہم رک گئی اور ہم سوچنے لگے کہ انہیں صلح صفائی سے شکار کرنے کی ٹریننگ کس طرح دی جائے۔ ہمارا علاقہ میدانی نہیں ہے، جہلم سے راول پنڈی کی طرف جاؤ تو اونچے اونچے پہاڑوں سے نکل کر سوہادا کا گاؤں آتا ہے۔ یہاں سے راول پنڈی تک اور سیکسر کے پہاڑیوں سے کشمیر کی سرحد تک علاقہ پتھروں کی چٹانوں، مٹی کے ٹیلوں اور گہرے کھڈ نالوں کا علاقہ ہے۔ کھیت اونچے نیچے ہیں، بعض جگہوں پر اونچے نیچے کھیتوں کا سلسلہ 500-700 گز دور تک چلا جاتا ہے۔ آخر میں آپ گھبرا کر رک جاتے ہیں کیونکہ میدان یخلا ختم ہو گیا اور آپ 200-250 فیٹ بلند ٹیلے یا عمودی دیوار پر کھڑے ہیں۔ نیچے دیکھیے تو یا تو کوئی خوش نالے کا پارٹ ہوگا یا کھیتوں کا ایک اور سلسلہ یا میز کھڈا اور کھائیاں۔ جگہ جگہ مٹی کی دیواریں کھڑی نظر آتی ہیں۔ چین کے اوپر چڑھ جاؤ تو تھوڑی دور تک کھیت نظر آئیں گے، آگے پھر وسیع کھائیاں اور کھڈ۔ خوش ندی نالے بے شمار ہیں جن میں برسات میں پانی بہتا ہے اور برسات گھر جانے کے بعد وہاں ریت ہی ریت رہ جاتی ہے۔ جھاڑیاں عام ہیں اور درختوں کی کہیں تو اتنی بوتاد ہے کہ جھنڈ نظر آتے ہیں اور کہیں دور دور تک کوئی پیڑ نظر نہیں آتا۔ ان خد و خال نے ایسی دشواری پیدا کر رکھی ہے کہ پکی سڑکیں نہیں بنائی جاتی۔ ابھی تک باڑ برداری کے لیے اونٹ اور گدھے استعمال ہوتے ہیں اور لوگ طویل مسافت پیدل طے کرتے ہیں۔ اس علاقے میں جو دلچسپ اور عجیب چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ برساتی پانی کی زمین دو راستے ہیں۔ برسات میں بہت بارش ہوتی ہے، اونچے نیچے کھیتوں کا پانی سیلاب کی صورت اختیار کر کے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ کسی نشیبی کھیت میں جنگلی چوہوں نے، جن میں سے باز بلی جتنے بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بل بنائے ہوتے ہیں۔ سیلابی پانی ان بلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چوہوں کے بل زمین کے اندر دور تک گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں بل ختم ہوتے ہیں وہ زمین خاصی نرم ہوتی ہے، وہاں اوپر سے پانی بڑے زور سے بلوں میں داخل ہوتا ہے اور چوہوں کی دنیا سے گزرتا ہوا راستہ بناتا چلا جاتا ہے اور دور کہیں کسی ٹیلے کے دامن سے باہر جا نکلتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اوپر سے کھیت صحیح سلامت اور قابل کاشت رہتا ہے، جہاں سے پانی باہر نکلتا ہے وہاں برسات کے بعد غار کا منہ بن جاتا ہے۔ بعض کھیت دس جاتے ہیں اور وہاں کھڈ بن جاتے ہیں۔ اوپر جس کھیت سے پانی اندر داخل ہوتا ہے وہاں کا منظر زیادہ حیران کن ہوتا ہے۔ پیچھے سے سیلاب چلا آ رہا ہے اور ایک جگہ غائب ہوتا نظر آتا ہے۔ برسات کے فوراً بعد تمام پانی خارج ہو جاتا ہے اور ایک آدھ مہینے بعد کیا اندر کیا باہر زمین خشک ہو جاتی ہے۔ جہاں سے پانی باہر آتا ہے وہاں غار کا دہانا بن جاتا ہے۔ اس میں داخل ہو جاؤ تو اندر کئی ایک کشادہ راستے نظر آتے ہیں، ان کی چھتیں بلند ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر جھک کر چلنا پڑتا ہے۔ آگے چلے جاؤ تو راستے بھول بھلیاں بن جاتے ہیں، خوب اندھیرا ہوتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔ برسات کے بعد ان غاروں کے اندر گیدڑ، اود بلاؤں، سیا، گو اور زہریلے سانپ آن آباد ہوتے ہیں، وہ اندر اپنے اپنے گھر بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی غاروں اور زمین دوست بھول بھلیوں میں خرگوش بھی رہتے ہیں۔ یہاں جانور ہمارا شکار ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایک دو بھیڑیا یا لومڑی بھی سامنے آ جاتی تھی۔ ان درندوں کو غاروں سے باہر نکالنے کے لیے ہم کوئی بکرا نہیں باندھا کرتے تھے، نہ کوئی مچان بنتی تھی، ہم خود بکرے بنتے تھے اور شکار کو باہر نکالنے کے لیے کسی بھیڑیے کی کچھار یا کسی سانپ کے بل پر جا پاؤں رکھتے تھے۔ پہلے شکار پر کتوں کے تعلقات بگڑ گئے، جس سے ہمارے سامنے یہ مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا کہ انہیں آپس میں نہ لڑنے کی تربیت کس طرح دی جائے۔ ایک بزرگ نے بتایا کتوں کو کسی ایک جانور کے پیچھے بھگاؤ اور ہاتھوں میں ڈنڈے اور یا ہنٹر لے کر کتوں کے ساتھ رہو، جو کتا دوسرے پر حملہ کرے اسے مارو، اس کی توجہ شکار کی طرف کرو۔ ظاہر ہے ہم خرگوش کے پیچھے بھاگتے کتوں کا ساتھ یا پیادہ تو نہیں دے سکتے تھے۔ آخر گول میز کانفرنس کے بعد ہمیں ایک ایسا جانور نظر آ گیا جس کے ساتھ ہم دوڑ سکتے تھے، یہ تھا گدھا۔ ویران کھیتوں میں ادھر ادھر کے گاؤں کے گدھے اکثر چڑھتے چکتے رہتے تھے۔ ہم نے ایک روز ایک گدھے کو پکڑا اور اسے گاؤں والوں کی نظروں سے دور کھڈنالوں کے علاقے میں لے گئے۔ ہمارے ساتھ تمام کتے اور ہمارے ہاتھوں میں باریک بید اور رسیوں کے ہنٹر۔ ہم نے کتوں کو گدھے کے پیچھے چھوڑا تو گدھا سرپٹ بھاگا، لیکن کتے اسے کہاں جانے دیتے۔ چند قدموں پر اسے کتوں نے گھیر لیا اس پر پل پڑے۔ ہر کتا اسے اپنا شکار سمجھ کر دوسرے کتوں سے الجھتا اور ہم بزرگ کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرتے تھے۔ ہم نے آپس میں لڑنے والے کتوں کو خوب پیٹا اور ان کی توجہ شکار پر مرکوز کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی رکھا کہ گدھا بھی زخمی نہ ہو، ورنہ گاؤں میں ہمارا جینا محال ہو جاتا۔ یہ کام سہل نہ تھا۔ ہم سب شکاری آدھے گھنٹے میں پسینے میں شرابور اور ادھموئے ہو گئے، مگر یہ یقین نہ آیا کہ یہ ترکیب کامیاب ہے۔ ہم نے ہمت استقلال کا دامن نہ چھوڑا اور ہر روز ایک گدھے کو دور لے جا کر کتوں کی ٹریننگ کرنے لگے۔ ایک روز ایک گدھے نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ وہ اس طرح کہ اس گدھے نے کتوں سے ڈرنے کے بجائے ایک کتے کی ایسی دو لتی ماری کہ وہ کلا بازیاں کھاتا دور جا پڑا۔ فوراً بعد ایک اور کتے کے منہ پر دو لتی پڑی۔ یہ دونوں کتے انتہائی غصے کے عالم میں گدھے پر ہمارا اول ہوئے تو گدھے نے گھوم کر ایک دو لتی اور جھاڑ دی۔ اسی طرح چار پانچ کتوں کو دو لتیاں پڑی۔ ان کا ہر انتقامی حملہ ناکام ہونے لگا تو کتے ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے، پھر مل کر گدھے پر حملے پر حملہ کرنے لگے۔ اب کتوں کا درد مشترک تھا اور دشمن بھی مشترک۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا ترک کر دیا اور گدھے سے انتقام لینے کے لیے ایک ہو گئے۔ ہم کتوں کی نفسیات سمجھ گئے اور ہر روز اسی گدھے کی خدمات حاصل کرنے لگے۔ کتوں کو تو ہم نے گدھے کی دو لتیوں سے لہولہان کرایا، لیکن ان کے بائی میں اختلافات ختم ہو گئے۔ وہ جو ہی اس گدھے کو دیکھتے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اسے گھیرے میں لے لیتے اور ذرا سی دیر میں اسے گرا دیتے. وہ ہمارے لیے یہ مشکل پیدا ہو جاتی کہ گدھے کو ان سے صحیح سلامت چھڑا لیا جائے. کتاب لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کا پارٹ نمبر ایک یہاں اختتام پذیر ہوا. بقیہ حصہ پارٹ نمبر دو میں سماعت فرمائیں.